मन की तलाश है, हुर को शहादतों के चमन की तलाश है, जुगनू को सूरजों के वतन की तलाश है, एक बेकफन के रोजे का एजाज देखिए, दुनिया को करबला के कफन की तलाश है। दुल पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, आज पहली मोहर्रम है और कल आप सबने मोहर्रम का चांद नजर आ गया। आप पता है जब हमें मोहर्रम का चांद नजर आता है तो हमें क्या क्या याद आता है। बारगाह सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद, जब चांद मोहर्रम का देखा मजलूम का किस्सा याद आया, जब चांद मोहर्रम का देखा मजलूम का किस्सा याद आया, यसरब की उदासी याद आई और उजड़ा मदीना याद आया, देखा जो महीनों गर्दों पर खून बहने लगा आंसू बन गए, देखा जो महीनों गर्दों पर खून बहने लगा आंसू बन गई, नेजे की अनी के साथ जवा बेटे का कलेजा याद आया, जब चांद मोहर्रम का देखा मजलूम का किस्सा याद आया, काबू न रहा कुछ भी दिल पर सीने में लगा गम का निश्चय, काबू न रहा कुछ भी दिल पर सीने में लगा गम का निश्चय, जब चांद को देखा मिसले कमा बेशीर का किस्सा याद आया, जब चांद मोहर्रम का देखा मजलूम का किस्सा याद आया, मक्तल में जो पहुंची फौज नबी थर्राई जमी गर्दों का पा, मक्तल में जो पहुंची फौज नबी थर्राई जमी गर्दों का पा, शबीर को सहरा याद आया अब्बास को दरिया याद आया, जब चांद मोहर्रम का देखा मजलूम का किस्सा याद आया, हाथों से कलेजा थाम लिया
اور دیکھ کے مقتل کو روئے, ہاتھوں سے کلیجہ تھام لیا اور دیکھ کے مقتل کو روئے, جب سرور دین کو وقت سفر صغرا کا تڑپنا یاد آیا, جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا, جب بزم حسینی میں دیکھا لہراتے ہوئے پرچم حق کا, جب بزم حسینی میں دیکھا لہراتے ہوئے پرچم حق کا, دریا کی ترائی یاد آئی عباس کا شانہ یاد آیا, جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا, شبیر جوہی گھوڑے سے گرے سر خاک پہ رکھ کر شاد ہوئے, شبیر جوہی گھوڑے سے گرے سر خاک پہ رکھ کر شاد ہوئے, قاتل کا ارادہ بھول گئے معبود کا سجدہ یاد آیا, جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا, چوک اٹھ تیتھی سوتے میں اکثر راتوں کو رباب خستہ جی گئی, چوک اٹھتی تھی سوتے میں اکثر راتوں کو رباب خستہ جی گئی, زندہ کے اندھیرے میں جا بھی زندہ کے اندھیرے میں جا بھی گودی کا اجالا یاد آیا, جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا, یثرب کی اداسی یاد آئی اور اجڑا مدینہ یاد آیا, جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا, کوفے میں جو پہنچی آل نبی پابند رسن تھے سب قیدی, کوفے میں جو پہنچی آل نبی پابند رسن تھے سب قیدی, حیدر کی دلاری بیٹی کو بابا کا زمانہ یاد آیا, حیدر کی دلاری بیٹی کو بابا کا زمانہ یاد آیا, جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا, یثرب کی اداسی یاد آئی اور اجڑا مدینہ یاد آیا چوک اٹھتی تھی سوتے میں اکثر راتوں کو رباب خستہ جی گئی چوک اٹھتی تھی سوتے میں اکثر راتوں کو رباب خستہ جی گئی زندہ کے اندھیرے میں جب بھی گودی کا اجالا یاد آیا جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا دیکھا جو مہینوں گردوں پہ خون بہنے لگا آنسو بن گئے دیکھا جو مہینوں گردوں پہ خون بہنے لگا آنسو بن گئے نیزے کی علی کے ساتھ جوان بیٹے کا کلیجہ یاد آیا جب چاند محرم کا دیکھا مظلوم کا قصہ یاد آیا جب چاند محرم
درود پڑھے محمد والا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والذي خلق الإنسان وعلمه البيان وشرفه على سائر الحيوان بالنطق والبيان والصلاة والسلام على سيد الأنام سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم والفرقان المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون صلوات عام طور پر میرا طریقہ یہ رہا ہے کہ محرم کی پہلی مجلس میں ان تمام افراد کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس کرتا ہوں جو کسی انداز سے عزاداری کی خدمت کرتے رہے مگر آج ہمارے درمیان نہیں ہیں. وہ علماء کرام، وہ ذاکرین حضرات، نوحہ خان، مرثیہ خان، جو صفحہ عزا کی کسی طرح سے خدمات انجام دیتے رہے، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی التماس کرتا رہا ہوں میں. اسی طرح سے فرش عزا پر تشریف لانے والے صاحبان ایمان جو ہمارے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ ماتم کیا کرتے تھے، ہمارے ساتھ گریہ کیا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں، تو ان کے لیے بھی میں عام طور پر سورہ فاتحہ کی التماس کی آپ سے گزارش کیا کرتا ہوں. مگر آج تو ایسا واقعہ پیش آ گیا ہے کہ جس میں ابھی محرم کا آغاز ہی ہوا ہے، ابھی محرم کی پہلی ہی گفتگو شروع ہوئی ہے، اور یہاں ہمارے دو نوجوانوں کو برسر عام سڑک پر دن دہاڑے قتل کر دیا گیا. یہ تو منزل شہادت کو پہنچ گئے، مگر ارباب اقتدار کو ذرا غور و فکر کرنا پڑے گا کہ حالات کس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ جو بالکل نہتے بے گناہ سڑک پر فقط خدمت دین انجام دے رہے ہیں، آپ کے نبی کے نواسے کی مجلسوں کا اہتمام کر رہے ہیں، آپ انہی کو گولی مار دیتے ہیں، انہی کو قتل کر دیتے ہیں. کیا یہ اسلام ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا یہ اسلام سکھایا تھا؟ دن دہاڑے اس انداز سے. فقط ان کا قصور یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں، فقط اس لیے ان کو قتل کر دیا جائے. ابھی ابھی جب میں یہاں آیا تو ایک بزرگ نے بہت خوبصورت بات بیان کی کہ کیا امام حسین نے کوئی قصور کیا تھا؟ ایک نہیں، 72 کو ایک ساتھ قتل کر دیا گیا. تو یہ سلسلہ تو وہاں سے چلتا چلا آ رہا ہے، مسلسل شہادتیں اس زمانے سے ہو رہی ہیں اور یہ طریقہ کار اب تک چلتا چلا آ رہا ہے. مگر یاد رکھیے کہ حسین ابن علی نے ایک بات کو ثابت کیا کہ تلوار سے زیادہ طاقت خون کی ہے، اور خون وہ کچھ ثابت کر سکتا ہے جو تلوار ثابت نہیں کر سکتی ہے. چنانچہ جہاں میں نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا، علماء کرام، شہداء اسلام، مراجع اعظام، عزاداران، مرثیہ خان، نوحہ خان، ممبر سے خدمت انجام دینے والے اور صفحہ عزا میں شریک ہونے والے، یہ جتنے آج ہمارے درمیان نہیں رہے، اور آپ تمام کے لواحقین کے لیے، بالخصوص ان دو شہداء کے لیے جو آج ہی شہید ہوئے، ایک سورہ فاتحہ کی التماس سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک دو چھوٹی چھوٹی باتوں کا تذکرہ ضروری ہے. آپ میں سے بہت سارے صاحبان ایمان یہ جانتے ہیں کہ یہاں مغربین کی نماز ہوتی ہے جماعت کے ساتھ، مگر فقط مردوں میں، جو سارا سال ہوتی رہتی ہے. چنانچہ یہاں جو افراد مغرب کی جماعت میں شریک ہونا چاہیں، وہ مغرب کی جماعت کے بعد صف عزا پر مجلس میں تشریف لا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. خواتین کے لیے البتہ نماز جماعت کا اہتمام نہیں ہے، مگر جو خواتین فرادہ نماز پڑھنا چاہتی ہیں ان کے لیے باقاعدہ انتظام ہے. وہ اگر مغرب کے جو مجلس کا ٹائم ہے اس سے پہلے یہاں تشریف لانا چاہیں تو یہاں باقاعدہ نماز پڑھنے کے بعد مجلس میں شرکت کر سکتی ہیں. اور دوسری گزارش یہ کہ ہمارے یہاں جتنے عزا خانے ہیں، چاہے چھوٹی مجلس برپا ہوتی ہو یا بڑی مجلس برپا ہوتی ہو، ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں، مسلسل آتے رہیں گے. ترقی یافتہ اشیاء نے، ٹیکنالوجی نے ہمیں یہ سہولت مہیا کر دی ہے کہ ہم بہت ساری مجلسیں گھر پر بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں، ہمیں عزا خانے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت ساری مجلسیں اس وقت ٹی وی میں، چینل پر، کیبل نیٹ ورک پر، ویب ٹی وی پر، اسی طرح سے بہت ساری ٹیکنالوجیز کے ذریعے سے مجلسیں دیکھی جا سکتی ہیں، دکھائی جا رہی ہیں. مجلس سننے کا ثواب اس میں بھی ملے گا، مگر یاد رکھیے کہ عزا خانے میں آ کر مجلس میں بیٹھنا یہ گویا صف عزا کا حق ادا کرنا ہے. چنانچہ اگرچہ وہاں آپ گھر پر بیٹھ کر ساری مجلسیں دیکھ سکتے ہیں، مگر چاہے چھوٹی مجلس ہو یا بڑی مجلس ہو، ضرور عزا خانے میں تشریف لائیے. عزا خانے کی رونق بڑھانا یہ ہمارا ہی ذمہ ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عزا خانے کی رونق کو بڑھائیں. چنانچہ جتنی زیادہ تعداد میں گھر سے نکل کر عزا خانوں میں آ سکتے ہیں، مجلسوں میں شرکت کر سکتے ہیں، ضرور ان میں شرکت کی جائے. ہاں، جو افراد بزرگ ہیں، بیمار ہیں، نہیں آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ گھر پر بیٹھ کر ان ساری چیزوں سے استفادہ کریں، مگر جتنے افراد عزا خانوں میں تشریف لا سکتے ہیں، گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں عزا خانوں میں تشریف لائیں. یہاں کے حوالے سے خصوصی اعلان یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر حضرات ایک دوسرے کو جانتے ہیں، مگر اگر فرض کیجئے کہ کوئی شخص اجنبی آپ کو نظر آتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں. میں بلا وجہ دہشت پھیلانا یا ڈرانا پسند نہیں کرتا، لیکن بہرحال آپ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. اگر کوئی اجنبی آدمی آپ کی نگاہوں میں آتا ہے تو فوراً اس پر نگاہ رکھیں، انتظامیہ کو، لوگوں کو مطلع کریں، باہر پولیس کے افراد اگر موجود ہیں تو ان کو اطلاع کریں، تاکہ جتنی زیادہ سیکیورٹی اس مقام پر بھی اور دیگر مقام پر بھی ہم اپنے طور پر انجام دے سکتے ہیں، سیکیورٹی کے فرائض اپنے طور پر انجام دینے کی کوشش کریں. ایک دوسرے کو اچھی طرح سے پہچان رہے ہیں، جہاں کوئی مشکوک قسم کا شخص آ جاتا ہے پھر وہاں آپ ذرا پیش نظر رکھیے کہ ان پر نگرانی اچھی انداز سے رہے. کچھ گزارشات ایسی ہیں کہ جس میں مجھے خود بیان کرنے کی ضرورت نہیں، آپ خود ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح سے نبھا رہے ہیں، ادا کر رہے ہیں. چنانچہ بچے بھی اگر اس میں شریک ہوتے ہیں، زیادہ تعداد میں بچے بھی اگر عزا خانوں میں آتے ہیں، مجلس میں، ماتم میں حصہ لیتے ہیں، تو یہ سب ہمارے لیے ایک اعزاز ہے، افتخار کا مقام ہے. چنانچہ بچوں کی تعداد کو بھی جتنا ہو سکے عزا خانوں میں بڑھانا چاہیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. میری گفتگو کا عنوان ہی تھا سوشل جسٹس، سماجی انصاف، اور آج ایک واقعہ بھی پیش آ گیا، اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے ہاں انصاف کا کیا حال ہے، ہمارے ہاں عدالت کو کس طرح سے کچل دیا گیا ہے، کرش کر دیا گیا ہے. اور یہی میرا عنوان بھی ہے، میں اسی عنوان کے حوالے سے گزارشات آپ کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. سورہ نحل قرآن مجید کا 16 سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 90 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. دیکھو، اللہ تمہیں تین چیزوں کا حکم دیتا ہے، عدل، احسان و ایتاء ذی القربا. آپس میں عدالت، عدالت سے بڑھ کر احسان کرنا، اور اس کے بعد بالخصوص قریبی رشتہ داروں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اپنے قریب ترین رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ فقط احسان نہیں کرنا، ان کے ساتھ فقط عدالت نہیں کرنی، بلکہ ان کو کچھ دینا ہے. اب میں گزارش کروں گا کس انداز سے کیا چیز دینی ہے. اس آیت میں تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا انجام دینے کا حکم دیا گیا ہے کہ ان تین چیزوں کو انجام دو، عدل، احسان اور اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال. اور تین چیزیں ایسی ہیں جو بات کی آیت میں بیان ہو رہی ہیں کہ جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے. وَيَنْحَا عَنِ الْفَحْشَاءِ والمنکر والبغ. اور پروردگار تمہیں منع کرتا ہے تین چیزوں سے، فحشا، فحاشی سے، جو ہمارے معاشرے کا ایک سور بنتا جا رہا ہے، ایک ناسور بنتا جا رہا ہے. فحاشی سے منع کرتا ہے، منکر، جس کا اسلام نے انکار کر دیا ہے، منع کیا کہ خبردار یہ کام انجام نہ دو، یہ سارے کے سارے منکر ہیں. والبغ. یہ اور آخر والی گفتگو بڑی اہم ہے کہ خبردار بغاوت سے پروردگار منع کرتا ہے. حکومت کے خلاف بغاوت کی بات نہیں ہو رہی، آپ کے شہر کے حکما یا حاکم ہیں ان کے خلاف بغاوت کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ سے بغاوت کی بات ہے، یہ دین سے بغاوت کی بات ہے. اگر پروردگار تمہیں منع کرتا ہے فحش باتیں، منکر اور بغاوت سے، لعلکم تذکرون، شاید تم یاد دہانی کے ذریعے سے راہ راست کو اختیار کر لو. اب اس آیت کے حوالے سے بنیادی طور پر پہلے میں تین باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. روایت جو اس آیت کے حوالے سے بطور خاص بیان کی گئی ہیں اس کا تذکرہ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور کیجئے، اس میں عبداللہ ابن مسعود رسول کے صحابی ہیں، اور یہ رسول کے وہ صحابی ہیں کہ رسول کے انتقال کے بعد انہوں نے خلافت کو ماننے سے انکار کر دیا تھا، چنانچہ انہیں گرفتار کیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد اتنے ان کو کوڑے مارے گئے، اتنے کوڑے مارے گئے کہ ان کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور پسلیاں ٹوٹ گئی تو یہ گوشہ نشین ہو گئے، گھر میں بند ہو گئے. نتیجہ نکلا کہ لوگوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو حکومت کے خلاف ایک نازیبا کام ہو گیا، پروپیگنڈا ہو جائے گا حکومت کے خلاف. مشہور صحابی رسول ہیں، مشہور صحابی رسول کے حوالے سے جب یہ بات آئے گی کہ ان کو مارا گیا پیٹا گیا ہے تو حکومت کے خلاف کچھ لوگ طرح طرح کی باتیں بنائیں گے. لہذا پھر عبداللہ ابن مسعود کے پاس خود چل کے آئے اور کہا کہ دیکھیں جو ہو گیا سو ہو گیا، جو پرانی باتوں کو بھول جائیے، جو عام طور پر طریقہ کار ہوتا ہے کہ ہم نے ایک کمیٹی مقرر کر دی ہے، وہ تحقیق کرے گی کہ کیا ہوا، اور آپ کے ساتھ بالکل انصاف ہوگا، اور آپ کو اس کا کمپنسیشن ملے گا، اور زیادتی کرنے والوں کو سزا دی جائے گی، جو طریقہ کار ہوتا ہے، لہذا بھول جائیے، اب آپ یہ ہماری طرف سے ایک تحفہ قبول کیجئے. اور بہت بڑی مقدار میں ان کو پیسے دیے گئے. انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. عبداللہ ابن مسعود نے فوراً ہی انکار کر دیا، نہیں مجھے نہیں چاہیے. نہیں نہیں آپ لیجئے، آپ کی بیٹیاں جوان ہیں، آپ کی بیٹیوں کو شادیوں کی ضرورت ہے، اس میں یہ پیسہ بڑا کام آئے گا. اس وقت عبداللہ ابن مسعود نے ان سے مخاطب ہو کے کہا تھا کہ اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے وقت مجھے ایک ایسی چیز بتائی تھی کہ رزق کی مجھے کبھی پرابلم پیش نہیں آ سکتی ہے، مال و دولت کی مجھے کبھی پرابلم پیش نہیں آ سکتی ہے. اچھا کیا چیز بتائی تھی؟ کہا تھا کہ اے ابن مسعود، اگر تمہیں رزق کا کبھی پرابلم پیش آ جائے تو عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا، رزق کا مسئلہ تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا. یہ اللہ کے رسول براہ راست عبداللہ ابن مسعود کو یہ درس دے رہے ہیں اور تعلیم دے رہے ہیں. یہ اس مرتبے کے صحابی ہیں. اس آیت کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ نحل کی، کہتے ہیں کہ اگر پورے قرآن مجید میں فقط یہ ایک آیت ہوتی، باقی کوئی آیت موجود نہ ہوتی، فقط قرآن اس ایک آیت پر مشتمل ہوتا تو تمام خیر اور تمام شر کو بیان کرنے کے لیے کافی تھا. اس لیے کہ آیت میں تمام خیر کو بیان کر دیا گیا، تمام شر کو کا تذکرہ کر دیا گیا ہے. اور علامہ فرمان علی صاحب، جنہوں نے بہت شروع شروع میں پاکستان بنا تھا، اس زمانے میں قرآن مجید کا ترجمہ لکھا تھا، اور ترجمے کے ساتھ ساتھ کچھ مقامات پر انہوں نے قرآن کی آیات کی وضاحتیں بھی کر دی تھی، کچھ روایتیں بھی انہوں نے بیان کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ والی آیت انہو تبیان لکل شے، یہ ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، خیر کو بھی بیان کرنے والی ہے، شر کو بھی بیان کرنے والی ہے، یعنی یہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے آیت. اگر انسان سمجھے تو اپنی بھی اصلاح ہو سکتی ہے، معاشرے کی بھی اصلاح ہو سکتی ہے. اتنی عمدہ آیت ہے. اچھا اس سے بڑھ کر ایک بات، اس آیت کی امپورٹنس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اول تو ائمہ 12 ائمہ، خیر ایک امام غیبت میں، 11 ائمہ، ان کو اقتدار بہت محدود پیمانے پر ملا. امیر المومنین کو چند سال مال ملا، امام حسن کو 5-6 مہینے ملا، اس کے بعد کسی کو اقتدار نہیں ملا. اقتدار نہ ملنے کا ایک بہت بڑا نقصان یہ بھی ہوا کہ بعد کے ائمہ کو نماز جمعہ پڑھانے کا موقع نہیں ملا. اکثر مقامات پر ائمہ نماز جمعہ بھی نہیں پڑھا سکتے تھے، اس لیے کہ نماز جمعہ پڑھانے میں خاص بات یہ تھی کہ جب کہیں نماز جمعہ پڑھائی جائے تو خلیفہ کے نام کا خطبہ پڑھنا پڑتا تھا، خلیفہ کی تعریفوں اور فضائل پر مشتمل خطبہ پڑھنا پڑتا تھا. اور کچھ مقامات ایسے ہوتے تھے کہ جہاں امیر المومنین اور ان کی اولاد پر سب و شتم بھی کرنا پڑتا تھا جو حاکم شام کا زمانہ گزرا ہے. تو ایسے مقام پر ائمہ نماز جمعہ نہیں پڑھا سکتے تھے, اور اسی لیے ایک بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ بن گیا ہے ہمارے یہاں کہ نماز جمعہ واجب ہے کہ واجب نہیں ہے. یہ بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ ہے, یہاں تک کہ اگر کوئی طالب علم ان تمام دروس کو کہ جو حضرات علمیہ میں پڑھائے جاتے ہیں پڑھتے 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 یہ درس خارج تک پہنچ جائے اور درس خارج میں وہ ریسرچ کرنے کے قابل بن جائے, یعنی مجتہد کے قریب پہنچ گیا ہے, تو پرانے دور میں طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ باقاعدہ دوسرے مجتہدین کے ہاں امتحان دینے کے لیے جایا کرتا تھا, اور امتحان میں اگر وہ پاس ہو جائے تو وہ باقاعدہ سرٹیفکیٹ دیتے تھے کہ ہاں یہ شخص مجتہد بن گیا ہے. تو جب وہ امتحان لیا کرتے تھے تو عام طور پر فقہ کے 52 ابواب ہیں, مگر 52 ابواب میں سے عام طور پر نماز جمعہ کے مسئلے میں اس سے کہا جاتا تھا کہ تم ریسرچ کر کے آؤ, تمہاری ریسرچ نماز جمعہ کے بارے میں کیا ہے, عام طور پر یہ ٹاپک اس کو دیا جاتا. اس لیے کہ بڑی پریشان کرنے والی روایتیں اس میں ہیں. ائمہ نے اکثر اپنے زمانے میں نماز جمعہ نہیں پڑھایا, تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ائمہ اپنے زمانے میں نماز جمعہ نہیں پڑھاتے تھے تو بعد کے علماء نماز جمعہ پڑھا سکتے ہیں یا نہیں پڑھا سکتے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, بڑا معرکۃ الآرا مسئلہ. اس لیے ہمارے کچھ علماء اس بات کے قائل ہیں. اب یہ دیکھیے, میں آپ کے مرجع کا فتویٰ نہیں بتا رہا اس وقت, میں تو فقط مجتہدین اس معاملے میں جو رائے رکھتے ہیں وہ فقط آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. ہمارے کچھ علماء کا یہ فتویٰ ہے جو فرماتے ہیں کہ نماز جمعہ غیبت امام کے زمانے میں پڑھنا حرام ہے, نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ ائمہ نے نماز جمعہ نہیں پڑھائی ہے تو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں. تو ہمارے کچھ علماء گزرے ہیں, بڑے اختلافی قسم کی روایتیں, اور جو موجودہ مجتہدین فتویٰ دیتے ہیں نماز جمعہ کے حوالے سے وہ واجب تاخیری والا ہے, اور واجب تاخیری والا یہ مسئلہ عوام کو ایک عرصے سے سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے, مگر اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ واجب تاخیری ہوتا کیا ہے. اس لیے کہ آسان مسئلہ نہیں, سمجھنا بڑا دشوار ہے. تو عام طور پر ائمہ نماز جمعہ نہیں پڑھایا کرتے تھے. ہاں وہ جو دور تھا, جو بنو امیہ اور بنو عباس کے اختلافات کا زمانہ تھا, وہاں کبھی کبھار پانچویں امام چھٹے امام کو موقع مل جاتا تھا, وہ نماز جمعہ پڑھایا کرتے تھے. تو پانچویں امام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب وہ نماز جمعہ پڑھاتے تو خطبے کا اختتام جب اینڈ کرتے تھے تو وہ قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کیا کرتے تھے, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی. عام طور پر پانچویں امام کا طریقہ کار یہی تھا کہ اس آیت کی وہ تلاوت کیا کرتے تھے. کچھ تو امپورٹنس ہے نا, کچھ تو ہے نا اس آیت میں کہ ہر نماز جمعہ کے اختتام کو اسی آیت پر ختم کر رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے عدالت کا, احسان کا, اور اپنے رشتہ داروں کے خیال رکھنے کا, بار بار اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. یہ دوسری بات ہے. اس کے بعد تیسری اور ایک آخری بات ہے, صلوات پڑھنے ذرا محمد والے میں. رسول کے ایک صحابی ہیں عثمان بن مظعون, اور یہ رسول سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے, بے انتہا محبت کرتے تھے. ان کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ جب ان کا انتقال ہو گیا, اچھا ان کا انتقال رسول سے پہلے ہو گیا تھا, شہر مدینہ میں ان کا انتقال رسول سے پہلے ہو گیا. رسول نے جو کفن دفن کے سارے انتظامات ہو سکتے ہیں ایک طرح سے مسلمانوں کو سکھایا کہ جب مسلمان مرتا ہے تو اسے کیسے دفن کیا جاتا ہے, کیسے کفن پہنا جاتا ہے, کیسے اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی. یہ سارے انتظامات کرنے کے بعد جنت البقیع میں عثمان بن مظعون کو دفن کر دیا. اور یہ ایک بڑی لطیف بات ہے کہ بعد میں جب خلیفہ ثالث کا انتقال ہوا تھا, اکثر آپ میں سے بہت سارے افراد حج کو جا چکے ہیں, عمرے کی زیارت کر چکے ہیں, پروردگار عالم ہم سب کو حج و عمرے کی سعادت نصیب کرے, چاہے ہم پہلے حج کر چکے ہیں, عمرہ کر چکے ہیں یا نہیں کر چکے ہیں, دوبارہ پروردگار یہ توفیق نصیب فرمائے. جب خلیفہ ثالث, جو آپ میں سے جو افراد جا چکے ہیں ان کو خاص قافلے والے جب ساتھ جاتے ہیں تو باقاعدہ ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ جنت البقیع کا قبرستان دو حصوں میں تقسیم تھا, اگلا حصہ ایسا تھا, اس وقت اگلا حصہ ایسا تھا جب مسلمانوں کو دفن کیا جاتا تھا, اور پچھلا ایسا حصہ ایسا تھا کہ جہاں یہودیوں کو دفن کیا جاتا تھا، باقاعدہ ایک بارڈر تھی، یہ مسلمانوں کا قبرستان اور یہ یہودیوں کا قبرستان. اور دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، خبردار اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کسی مسلمان کو یہودی کے قبرستان میں دفن کر دیں، کسی مسلمان کو عیسائی کے قبرستان میں بھی دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے. مسلمان کو فقط مسلمان ہی کے قبرستان میں دفن کرنا پڑے گا، کہیں اور دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ مسائل شروع شروع میں بہت اٹھے تھے، جو افراد آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے انگلینڈ چلے گئے تھے اور وہاں ان لوگوں کا انتقال ہو گیا تھا، تو زمانے میں تو نہ انہوں نے مسجدیں بنائی تھی، نہ انہوں نے رضاخانے بنائے تھے، نہ انہوں نے محفلیں بنائی تھی، اور نہ ہی انہوں نے قبرستان خریدے تھے. وہ بےچارے خود غریب تھے، کہاں سے قبرستان بناتے. تو زمانے میں جو 50 سال پہلے کسی مسلمان کا انتقال ہوا تو وہ عیسائیوں کو قبرستان میں دفن کر دیتے. بعد میں جب علماء وہاں گئے اور انہوں نے سمجھایا کہ غلط ہے، ایسا نہیں کیا جا سکتا، کسی مسلمان کو عیسائی کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے، نہیں کیا جا سکتا، یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے، نہیں کر سکتے ایسا، تو بعد میں انہوں نے انتظامات کیے، پھر مسلمانوں کے قبرستان الگ بنے اور معاملات صحیح ہو گئے. تو یہودیوں کا قبرستان مدینہ میں الگ تھا اللہ کے رسول کے زمانے میں، مسلمانوں کا قبرستان الگ ہے. اللہ کے رسول نے عثمان بن مظعون کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا. جب خلیفہ ثالث کا انتقال ہوا تو اس وقت امت ان کے اتنا زیادہ خلاف تھی اور کئی اصحاب رسول ان پر کافر کا فتویٰ دے چکے تھے، یہاں تک کہ جناب عائشہ بتاتے خود خلیفہ ثالث کو کافر کہہ چکی تھی، یہ مسلمانوں کی کتاب میں کثرت سے لکھا ہوا ہے، خود جناب عائشہ جناب عثمان کو کافر کہہ چکی تھی، کثرت کے ساتھ یہ مسلمانوں کی کتاب میں موجود ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمان عام تو اپنی کتابیں پڑھتے نہیں ہیں اور ان کے علماء ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں کبھی ان کو بتاتے نہیں ہیں، لہذا ان کو یہ میسج جب کبھی ملتا ہی نہیں، کبھی پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. چنانچہ اس زمانے میں مسلمانوں نے ان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا تھا، اور یہودیوں کے قبرستان میں ایک عرصے تک وہ دفن رہے، اور مسلمانوں میں بڑی چمگوئیاں ہوئی کہ بھائی یہ مسلمان مرے تھے یا یہودی مرے تھے. باقاعدہ یہودی کہہ کے پکارا جاتا تھا، اور اتفاق ایسا تھا کہ ایک یہودی ایسا تھا کہ جس کی داڑھی ان کی داڑھی سے بہت ملتی بھی تھی، بہت مشابہ بھی تھی، تو باقاعدہ اسی کا نام لے کے کہا جاتا کہ فلاں ہے یہ، اس کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کرو. چنانچہ یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا. مسلمانوں میں بڑی چمگوئیاں ہونے لگی کہ یہ مسلمان تھے بھی کہ نہیں تھے، اگر مسلمان تھے تو یہ جائز ہی نہیں ہے کہ ان کو یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا جائے. چنانچہ بعد میں جب بنی امیہ کی حکومت قائم ہوئی تو انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے قبرستان کو بالکل ملا کے ایک کر دیا، اور کہا کہ یہ سارا مسلمانوں کا قبرستان ہے، اور اپنے بڑوں کو اس انداز سے انہوں نے تان و تشن سے بچایا ہے، اور بہت سارے طریقے انہوں نے اور بھی اختیار کیے ہیں اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے بڑوں کو بچانے کے لیے معصوم ہستیوں کا مرتبہ کم کرنا پڑے تو انہوں نے معصوم ہستیوں کا مرتبہ کم کر دیا، مگر اپنے بڑوں کی خدمت میں کسی طرح سے کوتاہی نہیں کی، اپنے بڑوں کو ہمیشہ بڑا بنا کے پیش کیا. عثمان بن مظعون ان کا انتقال ہو گیا، اللہ کے رسول نے خود اپنے ہاتھ سے ان کو دفن کیا، اور بعد میں رسول کے ایک صاحبزادے جناب ابراہیم کا انتقال ہو گیا، تو جناب ابراہیم کا لاشا لے کر آئے اور عثمان بن مظعون کے برابر ان کی قبر بنائی، اور ان کے برابر میں اپنے فرزند جناب ابراہیم کو دفن کیا. آج بھی آپ اگر جاتے ہوں گے تو اسی طرح کی زیارت کروائی جاتی ہے، جناب ابراہیم کی زیارت کروائی جاتی ہے، عثمان بن مظعون کی زیارت کروائی جاتی ہے، اور یہ کہہ کے دفن کیا کہ اے میرے فرزند میں تجھے اپنے بہترین دوست کے برابر میں دفن کر رہا ہوں. یہ مرتبہ تھا جناب عثمان بن مظعون کا. اتنی محبت تھی ان کو اللہ کے رسول سے کہ ابتدا میں جب اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت دی، ایک مرتبہ دی نہیں مانا، دو مرتبہ دی نہیں مانا، بار بار جب اللہ کے رسول نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے مان لیا، مگر یہ کہتے ہیں کہ میں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یہ فقط رسول کی محبت کی وجہ سے میں نے اسلام قبول کیا تھا، اسلام سے کوئی لگاؤ نہیں تھا، اسلام کی تعلیمات سے میں مرعوب نہیں تھا، لیکن رسول سے اتنا پیار کرتا تھا میں کہ انہوں نے کہا کہ تم اسلام قبول کر لو، میں نے قبول کر لیا، مگر دل سے اسلام قبول نہیں کیا تھا میں نے، ہاں رسول کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا. ہاں مگر جب یہ والی آیت نازل ہوئی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، جب یہ والی آیت نازل ہوئی تو میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا کہ اللہ کے رسول میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور کبھی دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں، اور کبھی آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، اور آسمان کی طرف دیکھنے کے بعد کبھی زمین کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ اس طرح سے جو دیکھنا رسول نے شروع کیا تو میں حیران رہ گیا۔ جب رسول کی یہ کیفیت رک گئی، رسول اطمینان کی کیفیت میں آ گئے، تو میں نے سوال کیا، اللہ کے رسول بات کیا ہے، یہ کیا ہو گیا تھا آپ کو، یہ اچانک آپ نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر دیا، آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا؟ رسول فرماتے کہ میں نے جبرائیل کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھا، چنانچہ میں مسلسل اسے دیکھ رہا تھا، اور جبرائیل پروردگار کا یہ پیغام لے کر آئے تھے، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان۔ عثمان یہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت میں نے رسول کی زبان سے سنی ہے تو جیسے اسلام میرے ایک ایک حصے میں نافذ ہو گیا، سر سے پیر تک ایک ایک جز میں میرے اسلام نافذ ہو گیا۔ یہ آیت مجھے اتنی اچھی لگی، اتنی شاندار لگی کہ اچھا یہ ہے اسلام کی تعلیمات، یہ ہے اسلام کا اصل مشن۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں صحیح معنوں میں مسلمان بنا تھا۔ اذان محترم، عدل و انصاف، عدالت انسانی معاشرے کے لیے اس قدر زیادہ ضروری ہے، شاید انسان کے لیے خوراک اتنی ضرورت نہیں ہوگی، انفرادی طور پر انسان کو کھانے پینے کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی جتنے انسانی معاشرے کو انصاف اور عدالت کی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کوئی معاشرہ باقی نہیں رہ سکتا، ناممکن بات ہے۔ اسلام کی تعلیمات میں اس کی اہمیت اس قدر زیادہ ہے۔ اچھا، گفتگو میں ظاہر ہے کہ میں انفرادی عدل کے حوالے سے بھی گفتگو کروں گا، اجتماعی عدل کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی، اور جو میرا اصل ٹاپک ہے سماجی انصاف، اس کے حوالے سے تو گفتگو ہوگی، مگر یہ سارے طور طریقے جو ہمارے معاشرے کے اعتبار سے ریلیٹڈ ہیں ان کا تذکرہ میری گفتگو میں انشاءاللہ آتا رہے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے ہوں۔ آپ کو حیرانی ہوگی، پروردگار عالم 1,24,000 انبیاء کو بھیجنے کا مقصد بتا رہا ہے کہ میں نے 1,24,000 انبیاء کیوں بھیجے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط۔ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے بینات کے ساتھ، روشن نشانیوں کے ساتھ۔ وہ روشن نشانیاں کبھی بسا اوقات معجزے تھے، اور معجزے کے ذریعے سے وہ ثابت کرتے تھے کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اور کبھی ان کی دلیلیں ہوتی تھی، ان کی گفتگو ہوتی تھی جس سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ پروردگار اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انبیاء کو بھیجا ہے روشن نشانیوں کے ساتھ، اور فقط انبیاء کو روشن نشانیاں دے کر نہیں بھیجا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ ان کو کتاب عطا کی ہے، کتاب نازل کی ہے، اور میزان کو نازل کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ان ساری چیزوں کی وجہ کیا ہے؟ 1,24,000 انبیاء، ان میں سے سب کے سب رسول نہیں تھے، کچھ نبی ایسے تھے کہ جنہوں نے کوئی تبلیغ کا فریض انجام نہیں دیا، یا اپنی حد تک نبی تھے، چنانچہ انہوں نے اپنی تعلیمات جو اللہ کی جانب سے ان کو بتائی گئی تھی وہ ساری زندگی انہوں نے انجام دی، بسا اوقات جنگل میں بیٹھ کر انہوں نے عبادتیں انجام دی اور اپنی تعلیمات انہوں نے مکمل کی، مگر جن کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا وہ لوگوں کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ہاں، تبلیغ میں بھی الگ الگ ذرائع ہیں، کچھ ایک قریے کے لیے مبلغ بن کے آئے تھے، رسول بن کے آئے تھے، کچھ پورے ملک جیسے علاقوں کے لیے رسول بن کے آئے تھے، اور کچھ اس سے بڑے اولو الانبیاء اور اولو الانبیاء کے عہدے پر فائز رسول بن کر آئے تھے، چنانچہ یہ پوری دنیا کے لوگوں کے لیے اللہ کا پیغام لے کر آئے تھے۔ تو یہ سارے کے سارے رسول جو اللہ کا پیغام لے کر آئے، ان سارے انبیاء کا پیغام لانے کا مقصد کیا ہے؟ لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل و انصاف کے ساتھ زندگی بسر کر سکے۔ انسانی معاشرے کے اندر یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، میں اب اپنی گفتگو کو اس سے اگلے مرحلے میں داخل کر رہا ہوں۔ عین ممکن ہے کہ ساری گفتگو آج بیان نہ ہو سکے، مگر بہرحال یہ سلسلہ 10 مجالس تک ہے، تو انشاءاللہ یہ گفتگو جاری رہے گی۔ البتہ میں ایک گزارش اور کرنا چاہوں گا، بالخصوص یہاں کے سامعین کے لیے، یہاں کے سامعین اور اسی طرح سے جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے ان تمام کی تمام کے لیے میری گزارش ہے، خصوصیت سے جہاں جو سامعین یہاں پر آتے ہیں یہ بڑے دیندار قسم کے ہیں، نمازی، پکے روزے دار اور دین کی اکثر باتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی سائن ہے، یہ ایک بہت اچھی علامت ہے میرے اعتبار سے بھی کہ کم از کم میری گفتگو سننے والے ایسے لوگ ہیں، اور جو یہاں آنے والے افراد ہیں ان کے لیے بھی۔ چنانچہ اکثر افراد ایسے ہیں کہ جو دین کی اکثر باتوں پر عمل کرتے ہیں اور ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ سیکھیں اتنا زیادہ عمل کریں، چنانچہ وہ سیکھتے بھی ہیں اور اس پر پوری طرح عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مگر عزیزان محترم، نماز پڑھنے کا ایک الگ انداز ہے، آپ اس انداز سے ہٹ کے اگر نماز پڑھیں گے آپ کی نماز غلط ہو جائے گی۔ آپ کو ظہر کی نماز میں دھیمی آواز میں سورہ حمد کی تلاوت کرنی ہے، اگر بلند آواز سے آپ نے کر دی آپ کی نماز غلط ہو جائے گی۔ مغرب کی نماز کا الگ طریقہ کار ہے، روزہ اسلام کی بڑی زبردست عبادت ہے، ایک خاص طریقہ کار اس کا سکھایا گیا، اس طریقہ کار کے مطابق آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا، آپ رکھتے بھی ہیں، مگر آپ اگر اس طریقے سے ہٹ گئے تو آپ کا روزہ غلط ہو جائے گا۔ اسلام کی باقی عبادتوں بھی یہی ہے۔ فرش عزا پر بیٹھنے کا بھی ایک مزاج ہے، مجلسوں میں بیٹھنے کا ایک مزاج ہے، اور مجلسوں میں بیٹھنے کا جو طور طریقہ کار ہے اس میں میں چھوٹی سی بات آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے شہر میں کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جب وہ فرش عزا پر بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ بڑی پرنونک یہ مجلس ہے، اس مجلس میں بیٹھنے والے اور اس مجلس کو رونق بخشنے والے مجلس کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جان کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہیں، اور ان کا انداز بتا رہا ہوتا ہے کہ اس انداز سے یہ مجلس سن رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ جہاں کوئی فضائل کی بات ہوتی ہے، جہاں کوئی ذاکر خوبصورت سی بات کرتا ہے تو وہ چوکتے نہیں ہیں صلوات کا ثواب حاصل کرنے کے لیے، وہ چوکتے نہیں ہیں نعرہ لگانے کے لیے۔ چنانچہ ہے ہمارے شہروں میں یہ مزاج ہے، اور بہت اچھا اور عمدہ مزاج ہے۔ یاد رکھیے کہ ذاکر کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، عالم کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے، یہ ائمہ کی کہی ہوئی باتیں، یہ قرآن کی کہی ہوئی باتیں ہیں جو وہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے کوئی فضائل کا نقطہ بیان کیا ہے، اس میں اپنی فضیلت نہیں ہے، اصل میں ائمہ کی فضیلت ہے، اصل میں قرآن کی فضیلت ہے۔ تو جب قرآن کے فضائل اور ائمہ کے فضائل کہیں بیان ہو رہے ہوں تو اسی انداز سے قبول کرنا چاہیے۔ ایسا طریقہ کار نہیں کہ جیسے پتہ نہیں میں لوگوں کے سامنے بات کر رہا ہوں یا بتوں کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے، اچھا ایک پہلو یہ، یہاں تک کہ آپ کو دنیا کے مختلف ممالک میں بھی یہ طریقہ کار ملے گا، یعنی ایرانی قوم بڑی باشعور قوم ہے، دین کے معاملے میں ان کی معلومات بہت زیادہ ہے، بلکہ دنیا کی ساری اقوام سے شاید دین کے معاملے میں ان کی معلومات زیادہ ہوگی، مگر اس کے باوجود وہ دیکھیے جب مجلس سننے بیٹھتے ہیں تو ان کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، اور بالخصوص ان کے گریا کرنے کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بھی مجالس میں جب گریا ہوتا ہے تو کچھ محفلیں ہوتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ دخیاری ماں کے فرزند کا پرسا دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور ان کا ماتم کر رہے ہیں اور ان کے لیے گریا کر رہے ہیں۔ ایرانی حضرات کو آپ دیکھیے جب وہاں مصائب بیان ہوتے ہیں، مصائب بیان ہو رہے ہوتے ہیں تو کس شدت کے ساتھ وہ گریا کر رہے ہوتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ ہاں رسول کے نواسے کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، ان کا گریا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ تو یہ گزارش مجھے اس لیے کرنا پڑ رہی ہے کہ ہماری کچھ محفلیں ایسی ہیں کہ جس میں بظاہر دیندار بہت زبردست قسم ہوتے ہیں، اعلیٰ قسم کے دیندار لوگ ہیں، مگر مجلس میں بیٹھنے کا جو مزاج ہوتا ہے اس مزاج میں بہرحال وہ میں کنجوس تو نہیں کہوں گا، یہ آنے والا کنجوس نہیں ہوگا، وہ سخی ہوگا، چنانچہ اپنی سخاوت کا بھرپور مظاہرہ کرے گا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ، عدل و انصاف کا نظام، 1,24,000 انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ اپنے درمیان عدل و انصاف پر قائم رہیں اور اس کے بعد اس نظام کو نافذ کریں. اذان محترم، 12 ائمہ کی زندگی آپ دیکھ لیجئے، ان کی زندگی کا ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جہاں ان کو 12 ائمہ میں سے فقط کچھ ایسے ہیں کہ جن کو اقتدار ملا اور باقی ایسے ہیں کہ جن کو اقتدار نہیں ملا. اچھا، پورے معصوم نکا، 12 ائمہ چھوڑیے، آپ پورے معصوم کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں. معصوم میں ایک ہستی تو خاتون ہے، لہذا ہم ان کو نکال دیں، باقی 13 ہستیاں بچی. جب ان کو اقتدار ملا تو انہوں نے عدل و انصاف کا نظام رائج کرنے کے لیے کیا کیا، اور جب اقتدار نہیں تھا تو بہرحال وہ عام آدمی کی طرح زندگی بسر کرتے رہے. مگر جب ان کو اقتدار ملا ہے، کتنی کاوشیں اور کتنی محنتیں انہوں نے کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرہ برس انہوں نے مکہ میں زندگی بسر کی، اقتدار ہاتھ میں نہیں آیا. ایکچوئل اقتدار ہاتھ میں آتا ہے تو ذمہ داری بنتی ہے عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کی. میرے اور آپ جیسے انسان کی بات نہیں ہے، ہم عدل و انصاف کا نظام قائم نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں کوئی اقتدار ہی نہیں ہے. جب اقتدار آتا ہے تو عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ذمہ داری بن جاتی ہے. اذان محترم، 13 برس اللہ کے رسول نے مکہ میں زندگی بسر کی ہے، بڑی ہی کمزوری کے عالم میں مسلمانوں نے زندگی بسر کی ہے، بڑی اذیتیں برداشت کی، بڑی مصیبتیں برداشت کی. 13 برس کے عرصہ گزر گیا، اس کے بعد مدینہ میں جب تشریف لائے، ہجرت کر کے مدینہ میں آئے، اللہ کے رسول کے پاس اقتدار آیا. اقتدار جیسے آیا، اب عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ان کی ذمہ داری بن گئی. اب یہ جو عدل و انصاف کا نظام قائم کر رہے ہیں، اس میں کتنی مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں، کتنی دشواریاں ان کو پیش آ رہی ہیں. یہ 10 برس کا پیریڈ ہے تقریباً مدینہ میں جو اللہ کے رسول نے گزارا، 10 سال. اس 10 سال میں اللہ کے رسول نے 60 غزوات اور جنگوں میں حصہ لیا ہے، یا 60 غزوات اور جنگیں برپا کی. 60 اگر آپ کیلکولیشن کریں تو 10 سالوں میں 60 جنگیں، 60. کون کر رہا یہ؟ جس کا خطاب ہے رحمت للعالمین، خطاب ان کا رحمت للعالمین ہے، مگر اس کے باوجود وہ جنگیں برپا کر رہا ہے، جنگیں لڑ رہا ہے. اور یہ یاد رکھیے، جو کبھی کبھار کچھ ناسمجھ قسم کے افراد یہ بیان کر دیتے ہیں کہ اسلام نے ہمیشہ ڈیفینسو جنگ لڑی ہے، اٹیکنگ جنگ کبھی نہیں لڑی ہے، یہ غلط ہے. اسلام نے اٹیکنگ جنگ بھی لڑی ہے، فقط ڈیفینسو جنگ نہیں لڑی ہے، اٹیک کرنے والی جنگیں بھی لڑی ہیں. وہ اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ کہاں جہاد واجب ہے اور کہاں واجب نہیں ہے. یہ میرے اور آپ کے جیسے انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں کہ یہ جہاد واجب تھا یا واجب نہیں تھا. اگر واجب تھا تو اٹیکنگ جہاد بھی انہوں نے کیا ہے، فقط ڈیفینسو جہاد نہیں کیا انہوں نے. چنانچہ 60 جنگیں لڑی ہیں اللہ کے رسول نے. اگر آپ ایوریج اس کا نکالیں، کیلکولیشن کریں، تو کیا بن جاتا ہے؟ 10 سالوں میں 60 جنگیں، اس کا مطلب ہے کہ ہر 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی جنگ ہے، ہر 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی غزوہ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، رسول جیسی شخصیت کو جو رحمت للعالمین ہیں، جو رحمت ہی رحمت ہیں، مگر عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے کے لیے ہر 2 مہینے میں کوئی نہ کوئی جنگ لڑنا پڑ رہی ہے، ہر 2 مہینے میں کہیں نہ کہیں تلوار اٹھانا پڑ رہی ہے اور قتل و غارت گری کرنا پڑ رہی ہے، تاکہ اسلام کا حقیقی عدل و انصاف والا نظام قائم ہو جائے. یہ 10 برس کی رسول کی زندگی ہے. جب اقتدار آیا تو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اللہ کے رسول نے اختیار کیا. اللہ کے رسول دنیا سے چلے گئے، امیر المومنین کا زمانہ آیا، 30 برس کی خاموشی ہے مولا کی، 30 برس کی خاموشی ہے، لہذا کوئی ذمہ داری نہیں، ذمہ داری نہیں تھی. جہاں کہیں انفرادی طور پر مولا کو موقع ملا، وہاں انہوں نے عدالت کر کے بتائی اور طریقہ کار بتایا کہ کیسے عدالت کی جاتی ہے. لیکن حقیقت میں جب اقتدار ہاتھ میں آیا ہے، اس کے بعد مولا کی ذمہ داریاں دیکھیں کیسی. تقریباً 4-4.5 سال کا پیریڈ ہے کہ جہاں مولا کے ہاتھ میں اقتدار آیا ہے، اور 4.5 سال میں جہاں اقتدار ہاتھ میں آیا، وہاں سے لے کر جب مسجد کوفہ میں ضربت لگی امیر المومنین کو، وہاں تک مسلسل جنگیں جنگیں ہیں. یہ کائے کے لیے جنگیں؟ عدل و انصاف قائم کرنا. مولا کا سب سے اہم ترین کام یہ تھا کہ عدل و انصاف معاشرے کے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے
کہ سارا 4.5 سال کا پیریڈ اگر جنگوں میں لگ جاتا ہے تو مولا لگا دینے کے لیے تیار ہے. اور جنگیں کن لوگوں کے خلاف ہوئی تھی؟ اب تک مسلمان سمجھے ہی نہیں تھے, وہ یہ سمجھے تھے کہ جنگیں کافروں کے خلاف لڑی جاتی ہیں, جنگیں مشرکوں کے خلاف لڑی جاتی ہیں, جنگیں منافقوں کے خلاف لڑی جاتی ہیں. نہیں, یہ ساری جنگیں مسلمانوں کے خلاف لڑی ہیں. ارے بھائی, یہ تو مسلمان ہیں, یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں نا, یہ تو روزہ رکھ رہے ہیں نا, یہ تو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, یہ تو سب کچھ جو اسلام میں ہے اس کو انجام دے رہے ہیں, یہ زکات دے رہے ہیں, یہ حج کر رہے ہیں, باقی سارے, تو ان کے خلاف جنگ کاہے کے لیے؟ تو سمجھ میں آئے گا کہ سب کچھ کر رہے ہیں مگر عدالت کا معیار انہوں نے کھو دیا ہے, انصاف کا مقام انہوں نے گم کر دیا ہے. چنانچہ مولا کو یہ عدل و انصاف کا نظام رائج کرنے کے لیے یہ کام کرنا پڑ گیا. مولا کا دور مکمل ہوا, اور دور کس انداز سے مکمل ہوا؟ بڑی سختی گزاری ہے مولا نے, بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں. وہ جملہ آپ نے مشہور سنا ہوگا مولا کا کہ حاکم شام کو خط لکھ کے کہا تھا کہ تو اپنا ایک آدمی مجھے دے دے اور میرے 10 آدمی اسے لے لے, اس لیے کہ اس کا ایک آدمی اتنا جان دینے والا تھا کہ وہ ڈٹ کے مقابلہ کرتا تھا, اور یہ 10 مولا کے ساتھ تھے مگر ناکارا, جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں, مولا کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. بڑا ہی مشکل دور گزارا ہے, اور مشکل دور جہاں گزارتے گزارتے آخری منزل پر پہنچ گئے, ضربت لگی ہے سر پر, تو جملہ زبان سے کیا نکلا ہے؟ فوستو بے رب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم آج میں کامیاب ہو گیا. یہ امیر المومنین کا اقتدار ملا یہ والا زمانہ. اب آئیے تیسرے معصوم کون ہیں جن کو اقتدار ملا؟ امام حسن کی ذات ہے, 5-6 مہینے اقتدار میں رہے. یہ پورا پیریڈ ان کا جنگوں میں گزر گیا ہے, سارا ٹائم جنگیں لڑتے رہے, اور ان جنگوں کا اصل مقصد بھی یہی تھا کہ جو ظالم حاکم بیٹھا ہوا ہے, مسلسل ظلم کر رہا ہے, مسلمانوں کا مال تباہ و برباد کر رہا ہے, ان کی جان کے در پہ ہو گیا ہے, بچوں کو یتیم کر رہا ہے, عورتوں کو بیوہ کر رہا ہے, سارا جہاد ان کے خلاف ہے. یہ 5-6 مہینے جو امام حسن نے گزارے ہیں, یہ مسلسل جہاد کرتے ہوئے گزارے ہیں. تو اذان محترم, یہ کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جب معصوم کے ہاتھ میں اقتدار آتا ہے تو کس قدر شدت کے ساتھ وہ عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا چاہتا ہے, کس قدر شدت کے ساتھ وہ ان ظالموں کا مقابلہ کرتا ہے. اذان محترم, یہ 3 معصوم کی مثال آپ کے سامنے آ گئی ہے. یاد رکھیے, امام حسین کو اقتدار نہیں ملا تھا, یہ تو بیعت کا مطالبہ کیا گیا, اس لیے امام نے جنگ کی اور مجبور ہو گئے کہ تلوار نکالی, ورنہ اقتدار امام کے ہاتھ میں نہیں تھا, اقتدار تو یزید کے ہاتھ میں تھا. چنانچہ بیعت کا مطالبہ ہوا تو امام نے کہا کہ مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے. چنانچہ وہاں جنگ کا آغاز ہوا. اس کے بعد کسی امام کو اقتدار نہیں ملا, چنانچہ انفرادی طور پر جو عدالت کر سکتے تھے وہ انہوں نے کی, ہر مقام پر کی. اب آ گئی آخری امام کی باری. زمانے کا امام جب اس دنیا میں آئے گا تو بہت ساری اصلاحات نافذ کرے گا, سارے عبادت گزار بن جائیں گے, سارے متقی پرہیزگار بن جائیں گے, اکانومک سسٹم بیسٹ طریقے سے ڈیولپ ہو جائے گا, پولیٹیکل سسٹم بالکل صحیح طرح سے کام کرے گا, شیر اور بکری ایک گھونٹ پانی پیئیں گے, سب کچھ ہے, یہ ساری امام کی خدمات ہوں گی. مگر جو روایتوں میں سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر آیا ہے وہ کیا ہے؟ عبادت نہیں آئی ہے, نماز نہیں آئی ہے, حج نہیں آیا, زکات نہیں آئی ہے, روزہ نہیں آیا. عبادتوں میں جو روایتوں میں امام کے حوالے جو تذکرہ آیا وہ کیا ہے؟ الذی یملا الارض قسطاً و عدلا بعد ما مولا ظلم و جورا, یہ عدل و انصاف کا ایسا نظام قائم کریں گے کہ زمین ظلم و جور سے جیسی بھری ہوئی ہوگی. تو آنے والا عدل و انصاف ہی کا نظام اس انداز سے قائم کرے گا کہ دنیا پہلی مرتبہ اس طرح سے عدالت کا نظام دیکھے گی. معاشرے کی امپورٹنس کا اندازہ ہو سکتا ہے, اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کیا طریقہ کار معصوم کا ہے, اور اسلام کے نقطۂ نگاہ سے معاشرے میں کتنا امپورٹنٹ ہے کہ معاشرے کو انصاف فراہم کیا جائے, عدالت فراہم کی جائے. اذان محترم, یہ طریقہ کار جو مختصر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، میں گزارش کروں گا کہ دنیا کس رخ پہ جا رہی ہے اور اس عدل و انصاف کا نظام قائم کرنے ہی کی وجہ سے مولا کو بھی قتل کیا گیا، باقاعدہ ان کے لیے جملہ مشہور ہے قتلہ لشدت عدل ہی، ان کو تو قتل ہی اس لیے کیا گیا کہ شدت کے ساتھ عدالت کرتے تھے، بڑی شدت کے ساتھ انصاف کرتے تھے وہ. اور بعد امام حسن، ان کے بعد امام حسین، ان سارے خاندانوں کا طور طریقہ یہی رہا تھا، چنانچہ یہ قابل برداشت نہیں تھا. جو ظالم حکمراں ہوتے ہیں ان کے لیے قابل برداشت نہیں ہوتا. جیسے ہی یزید برسر اقتدار آیا، اس نے مدینہ کے گورنر کو لیٹر لکھا کہ تمام مسلمانوں سے میرے لیے بیعت لی جائے، اور بالخصوص چار افراد سے بیعت بطور خاص لی جائے، اور ان میں بھی حسین ابن علی کا تذکرہ بطور خاص کیا گیا. امام اس وقت مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ ولید کا قاصد مسجد میں آیا تھا. انہوں نے دوسروں کو بھی ولید کا پیغام پہنچایا تھا، مگر سید الشہداء کے پاس بھی آیا کہ حاکم وقت نے آپ کو یاد کیا ہے، آپ کو اپنے گھر میں بلایا ہے. چنانچہ امام تو جانتے تھے کہ کیا صورت حال ہے، لیکن کچھ لوگ امام سے معلوم کرنے کے لیے آئے. چار افراد کا تذکرہ ہے، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن ابی بکر. یہ چار افراد ایسے ہیں، ان میں سے کچھ امام کے پاس آئے کہ فرزند رسول اس وقت ولید نے کیوں بلایا ہوگا؟ تو امام نے ایک سرسری سی بات کہی کہ میرا خیال ہے کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے، یزید برسر اقتدار آیا ہے اور یزید کی بیعت لینے کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے. بس سمجھ گئے، وہ سارے معاملے کی نزاکت سمجھ گئے، اور انہوں نے اپنے اپنے طور طریقے کے مطابق قدم اٹھائے. کسی نے بھاگنے کا قدم اٹھایا، کسی نے چھپ جانے کا قدم اٹھایا، مگر امام مسجد سے اپنے گھر تشریف لائے، سارے بنی ہاشم کے جوانوں کو جمع کیا. شیخ عباس قمی کی روایت بیان کرتی ہے کہ 30 جوانوں نے بنی ہاشم تھے، ان سب کو جمع کرنے کے بعد ان سب کے سامنے ایک جملہ بیان کیا، کہا کہ سب اپنے اپنے ہتھیار لے لیں اور میرے ساتھ چلیں. مقصد نہیں بتایا، ریزن نہیں بتایا کہ کیوں ہتھیار کیوں اٹھائے جا رہے ہیں، کہاں جانا ہے، مقصد کیا ہے، نہیں. بس امام کا ایک آرڈر ہی کافی تھا. چنانچہ یہ 30 جوانان نے بنی ہاشم زیبتن یہ سارے ہتھیار کر لیے انہوں نے، اور اب فرزند رسول کے ساتھ ایک جھرمٹ میں ولید کے گھر کی طرف آگے بڑھے. میں کہتا ہوں کہ اس زمانے میں ان کے لیے پورے مدینہ پر کنٹرول حاصل کر لینا بہت آسان تھا، پورے مدینہ پر قبضہ کر لینا بہت آسان تھا، اور مدینہ پر قبضہ کرنے کے بعد اگر یہ تلوار کے ذریعے سے اپنی حکومت آگے پھیلانا چاہتے تو کوئی پرابلم نہیں تھا. یاد رکھیے، اگر یزید جیسے کہ لوگ بات مانتے تو حسین ابن علی کی بات یقیناً مانتے، مگر نہیں، مقصد کچھ اور تھا، جو میں ابتدا میں آپ سے گزارش بھی کر چکا کہ حسین بتانا چاہتے ہیں کہ خون کی طاقت تلوار کی طاقت سے زیادہ. چنانچہ ولید کے گھر پہ پہنچے، اب ان 30 جوانوں نے بنی ہاشم کو امام نے حکم دیا کہ تم سب باہر ٹھہرو، میں اندر جاؤں گا، ہاں اندر جانے کے بعد اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تمہیں اختیار ہے کہ اندر داخل ہو جاؤ. چنانچہ یہ سارے کے سارے جوان ہیں، قیادت اب عباس کے ہاتھ میں آ گئی. عباس نے شمشیر نکال لی، اب انتظار کر رہے ہیں، دیکھیں کیا ہوتا ہے. فرزند رسول اکیلے ولید کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ولید اکیلا نہیں بیٹھا ہے، ولید کے ساتھ مروان بھی بیٹھا ہوا ہے. چنانچہ بہت اچھے انداز سے ولید نے استقبال کیا امام کا، بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد جو مدعا تھا ولید نے امام کے سامنے بیان کیا کہ یزید کا انتقال ہو گیا ہے اور بیعت کا سوال ہے، تو اس